ذکر کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں ہے. اور جو بندہ ذکر کا اہتمام کرے گا اس کا دل اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت کے جز ہونے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, حق بات قبول کرے گا, اندھیرے نظر آئیں گے, توبہ کی توفیق ہوگی, صحبت اہل اللہ میں جانے کی توفیق ہوگی, جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سب بنیں گے کام. اللہ کا نام سے دل میں ایمان کی علاوت آئے گی. اللہ کا نام لینے سے توفیق ہوگی کہ ہم جب ایک اللہ کہا پھر دوسرا اللہ کہا تو پہلا اللہ قبول ہو گیا. اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے کہ بندہ میرا نام لے رہا ہے. خواتین اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گی. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ
امید نصیحت ہے. اشاعت
وقعت میرے شیروں کی بامید نصیحت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. ماشاءاللہ یہ طرز ابھی بھی آ گئی اور باقی بہت عجیب اشعار ہیں. صرف اتباع سنت بیٹھ کے کھانا پینا یا سنت بنائے کھانا نہیں, پوری زندگی معاشرت اخلاق کردار معاملات ہنسنا بولنا بیوی سے حقوق سسرال کے حقوق بہو کے حقوق ساس سسر کے والدین کے بچوں کے اولاد کے والدین کے سب کے حق, یہ سب نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. یہ آتی ہے صحبت اہل اللہ سے, ورنہ انسان ایک طرف جا رہا ہے عبادت کر رہا ہے, کچھ لوگ صرف معاملات دیکھ رہے ہیں, کچھ صرف جو ہے معاشرت دیکھ رہے ہیں. گھر کی صاف ستھرائی تو رکھتے ہیں مگر معاملات صحیح نہیں ہے, زبان صحیح نہیں ہے. کچھ یہ ہے کہ کہیں بیوی کی بدتمیز ہے, کہیں شوہر بدتمیز ہے, کہیں دونوں ہی بدتمیز ہیں, کہیں دونوں ہی نفس کو مٹانا نہیں چاہتے, کہیں ساس بدتمیز ہے, کہیں بہو بدتمیز ہے, کہیں سسر بدتمیز ہے, کہیں کیا کہیں. تو اس لیے محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. اب سب تو صحیح نہیں ہو سکتے, تو ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں. موجودہ مرشد نے مجھ سے ہی فرمایا کہ آپ جو ہیں دین پھیلانے سے زیادہ بھی صرف اپنی فکر کریں. بڑا فائدہ ہوا, آپ جو ہیں ابھی سفر ملتوی کرتے ہیں, آپ اپنی فکر کریں بس, مریدوں کی فکر بھی چھوڑ دیں. جس کو اصلاح کرانی ہے خود کرائیں. ہاں آپ تبلیغ کریں, جو خط لکھے اس کا جواب دیں, جو میسج کریں جو پوچھے اس کو جواب دیں, پیچھے نہ پڑیں کسی کے. بس اس کو 100 دفعہ برس اپنی اصلاح کرائیں. اپنا پیغام حضرت والا کا آپ پہنچا دیں, کیونکہ آپ حضرت والا سے اجازت ہے آپ کو, آپ دین پھیلائیں مگر مشورہ کر کے. تو بڑی پیارے اشعار ہیں. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, اشاعت میرے شیروں کی بامید نصیحت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے. محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. اشاعت میرے شیروں کی بامید نصیحت ہے. محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے, کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے, تصوف میں اسے حاصل عظیم الشان عظمت ہے. وہی شیخ طریقت دوست و محبوب ملت ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے, عظیم الشان دولت ہے, عظیم الشان نعمت ہے. وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے, سے غیروں کو دل دینے سے اختر سخت نفرت ہے. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے. اشاعت میرے شعروں کی بامید نصیحت ہے. یعنی امید, ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ نصیحتیں اثر لائیں گی. کیا کر سکتے ہیں, ہم تو بس کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. عمل نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال مایوسی تو نہیں ہے, اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. بنگلہ دیش والے اکثر یہ محفوظ پڑھتے ہیں. تصوف کا حاصل یہی ہے کہ ہم لوگ یعنی ہمت کر کے جس طاعت میں سستی آ رہی ہے اس طاعت کو کرے. طاعت ہے, عبادت ہر وقت کی الگ ہے. شوہر کا دل خوش کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, کرے. بیوی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, کرے. یہ بھی تو عبادت ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے. جس طاعت میں سستی آ رہی ہے ہمت کر کے اس کو کرے. معافی مانگے گا دل نہیں چاہ رہا, سسر سے معافی مانگے. بہو کو دل نہیں چاہ رہا, ساس سے معافی مانگیں گے, معافی مانگے. یعنی اسی طرح الٹا کر لیجئے. یہ تو میں نے ایک وہ بتایا. تو دل پہ ہمیں جس طاعت میں سستی ہو رہی ہو ہمت کر کے سستی کا مقابلہ چستی سے کریں, اور جو گناہ کا تقاضا شدید ہو رہا ہے ہمت کر کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں. اور فرمایا اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں. بس یہی تعلق معلہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے, یہی دین کی جڑ ہے. دینداری ہی اصل یہی ہے کہ ہم تعلق معلہ ہمیں حاصل ہو جائے, اس کا طریقہ ہی ہے. جو ہمت تقاضے گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے غصے کا, پی جاؤ, مت پیو. اس کا غصہ مت کرو. شیطان ڈالتا ہے کہ غصہ جاؤ بیوی کو پٹائی کر کے آؤ, جاؤ بچوں کو پٹائی کر کے آؤ, جاؤ بیوی کو طلاق دے کر آؤ. شیطان کی بات کیوں مانیں گے؟ ہمت کرے, اس کو کنٹرول کرے, باہر نکل جائے. معاف اللہ سے بولے, اے اللہ تعالیٰ اس نے تو اتنی میری خطائیں نہیں کی جتنی میں نے آپ کی خطا کی, چھپ چھپ کے میں کتنے تنہائی کے گناہ کرتا ہوں اور آپ مجھے کتنے معاف کر دیتے ہیں. اور میں بھی چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں تو میں بھی بیوی کو معاف کرتا ہوں. بیوی کو بھی چاہیے شوہر سے زبان نہ چلائے. آج بہت ہی اہم مجلس ہے, ساری اہم ہوتی ہیں. پہلے حضرت والا کی بات بتاؤں گا تاکہ دل نرم ہو جائے. پھر آج خواتین سے متعلق ہے. بہت دن سے مردوں کو ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, تو آج خواتین سے متعلق بہت ہی اہم بات بتائی جائے گی تاکہ ان کے بھی کان کھڑے ہوں اور وہ بھی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائیں. جب شادی ہو گئی تو ان کے ذمے کچھ حقوق ہیں. حضرت والا نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ بھائی کمرہ بند کر کے لاک لا کے نہیں بیٹھنا, شرعی پردے کا مطلب یہ تھوڑی ہے, بلکہ آپ جو ہیں گھر کے کام کاج کرتی رہیں, گھر گھونگھٹ نکال کے اچھی طرح گھر کے کام کاج کرتی رہیں. ہر مطلب کو سمجھنے کے لیے کوئی بات ہوتی ہے کہ بھائی مطلب سمجھ میں بھی آنا چاہیے. اور جب بالکل میاں بیوی الگ کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر اس کے حقوق الگ ہیں. اپنے عزت کی حفاظت کریں, موبائل فون کا صحیح استعمال کریں, بچوں کی تربیت کریں, شوہر کو صبح اٹھ کے وقت پہ کھانا دیں, ناشتہ دیں, دوپہر کا کھانا وقت پہ دیں, صبح کا ناشتہ دیں, بچوں کو تیار کریں, مدرسہ جانا ہے, سوتی تھوڑی پڑی رہے. ہر وقت طبیعت خراب تھوڑی ہوتی, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان ہر وقت طبیعت کا بہانہ کر دیتا ہے. اپنے نفس پہ نہیں چلنا ہے. اب آپ کے ذمہ حقوق ہیں. اب آپ وہ والی نہیں بچی رہیں, آپ شادی ہو گئی ہیں, آپ کے بچے ہو گئے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کے حقوق ادا کریں. تو فرمایا دوستو یہی ایک سہارا میں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جن کے ارادے بار بار ٹوٹتے ہوں, جو اللہ کے رستے میں درماندہ اور عاجز پڑے ہوں, مغلوب ہو رہے ہوں, نفس اور شیطان کی کشتی میں بارہا بار بار ہار رہے ہوں. خواجہ صاحب کا یہ شعر سن لیں کہ نفس سے کشتی تو ساری زندگی کی ہے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد, تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں. موت تک نفس سے لڑتے رہو تو موت تک ہی مشائخ سے تعلق رکھنا ہے. شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے جامع شفیع لاہور کے, حضرت سے ملنے آئے ہوئے تھے, وہ ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے. وہ فرمایا تھے 16 سال کی عمر میں انہوں نے دورہ حدیث کر لیا تھا اور 17.5 سال کی عمر میں ان کو حدیث کا استاد بنا دیا تھا. فرمایا تھے کہ صوفی غلام سرور صاحب جامع شفیع لاہور والے مجھے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا انہوں نے, یعنی لڑکوں سے بچتے تھے. اب 16 سال کا نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ بنے میرے چہرے پہ ایک بال بھی نہیں تھا, اب تو شیخ الحدیث بوڑھے ہو گئے, ایک بال بھی نہیں تھا. اور صوفی غلام سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے جامع شفیع کے, تو انہوں نے مجھے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا پورے درس حدیث میں. سب بچوں سے وہ باتیں کرتے تھے, ہنستے تھے, بولتے تھے, اور مجھے, میں استاد بھی بن گیا, میں وہاں سے گزرتا بھی تھا, اور مجھے دارالاقامہ آنے کی اجازت نہیں تھی. اتنے احتیاط یہ لوگ کرتے تھے, مطلب بتا رہے تھے کہ ہمارے مشائخ نے کتنی قربانیاں دی اس دین کے لیے. یہ تو ایک طرف کی بات بتا رہا ہوں کہ لڑکوں سے احتیاط کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے نفس سے جہاد کیا اور آج وہ شیخ الحدیث ہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد. ہاں تو وہ بات ایک فرمایا تھا, یہ بات اس لیے آئی تو فرمایا تھا کہ میرا پہلے صوفی غلام سرور صاحب سے تعلق تھا, پھر مفتی غلام رسول صاحب سے, اور پھر فلاں سے فلاں سے, پھر مولانا فضل رحیم صاحب سے, وہ بھی بیمار ہو گئے, تو میں نے مفتی رفیع اسماعیل صاحب سے اب بیعت ہو گئی ہوں. تو فرمایا تھا کہ حضرت فیروز احمد صاحب سے کہ حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ابھی تک مجھے کوئی ہو میرے اوپر جو ڈنڈا مارنے والا ہو, جو ہمارے نفس کی لگام کو کھینچنے والا ہو, مجھے بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے, آخری سانس تک ضرورت ہے, تو ہمیں بھی ضرورت ہے, ہماری تو کوئی زندگی نہیں ہے, دنیا میں لگے ہوئے ہیں, تو بہت ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی لگام کھینچنے والا ہو, کوئی ڈانٹنے والا ہو. شیخ کی ڈانٹ سے کوئی دل میں کینہ تھوڑی آنا چاہیے. پھر کل ملفوظ پڑھ کے سنایا حکیم الامت تھانوی کا, کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کسی بزرگ کے پاس گئے, ان کو نہیں پتا تھا ہم بزرگ کو یہ حکیم الامت ہے, نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے, تو کوئی حکیم الامت تھانوی کو انہوں نے بہت ڈانٹ لگائی, بہت ڈانٹ لگائی, کسی بات پہ ڈانٹ لگا دی. اب کسی اور سلسلے کے آ گئے تو وہ ڈانٹ لگ, کسی بات پہ کوئی بے اصولی تھی, ایسی نہیں ڈانٹ لگائی کسی بزرگ نے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا, اور دل کا جائزہ لیا کہ الحمدللہ ان کے ڈانٹنے سے میرے دل میں ذرہ برابر کینہ اور بغض نہیں آیا. میں نے کہا ہمارے بڑے ہیں, ان کو پورا اختیار ہے ہماری غلطی پہ ٹوکنے کا. یہ دیکھیے پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے مشائے کی ڈانٹ سے کینہ رہتے ہیں, اپنی مخلص نہیں ہیں, ان کے دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے. وہ شیخ تو اللہ کے ہی ڈانٹتا ہے, شیخ کو مرید مشورہ دے رہا ہے, آپ ہمیں ڈانٹے نہیں, دل بہت نازک ہے, نازک ہے تو جاؤ بھیڑ چراؤ جا کے. جب حیاتی والے سے دوستی کی ہے تو ڈانٹ پڑے گی نفس کی, تاکہ نفس کا ڈر نکلے. فرمانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد, تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں, موت تک نفس سے لڑتے رہو. جو زندگی میں نفس سے لڑتا رہے گا, بزرگان دین اور مشائخ سے نفس سے کشتی کے داؤ پہ سیکھتا رہے گا, ان سے دعائیں کراتا رہے گا, تو حکیم الامت نے بڑے درد سے فرمایا انشاءاللہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان پر غالب کر کے, اس کے دل سے دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے, اپنی محبت کو غالب کر کے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں گے. بڑی پیاری بات ہے, واہ واہ ماشاء اللہ, پہنچ گئے اتنی جلدی ماشاء اللہ. دوبارہ سنا دوں, غور سے سنیں دل کے کانوں سے. فرمایا تمہارے نفس کا جہاد, تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں, موت تک نفس سے لڑتے رہو. اب فجر میں سستی آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ سردی لگ رہی ہے. 6:30 بجے قاری حذیفہ کے صاحب کے 6:30 بجے ہیں, یہاں پہ 6:20 ہے. اب کوئی نہ پڑھے تو کیا کہا جائے گا؟ اگر 12 بجے بھی سوئے, 6 بجے اٹھ کے آرام سے, چلو 5:45 اٹھ جائے, آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو, تو پھر آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ خامہ بھی سستیاں نہیں چلیں گی کہ سردی لگ رہی ہے کمبل میں گھسے میں, سردی کو ہی تو قربانی دینی ہے. والذین جاہدوا فینا, جو اللہ کے رستے میں مجاہدہ کرے گا, اور جو اس میں ایک بات بہت قابل توجہ ہے وہ یہ بات ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوں فجر میں, تو میں اپنے بیٹے کو اٹھا دوں, بیٹیوں کو ماں اٹھائے گی. ایک نوجوان ایک صاحب ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو فجر میں اٹھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی معاملات ایسے تھوڑی ہوتا, اور اتنی بری طریقے سے اٹھاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پوچھنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے, بیٹے کی بات الگ ہے. تو میں الحمدللہ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہوں, فجر تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. حافظ بن گئے ہو, ایسا حافظ چاہیے جو حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام, مگر محبت پیار بھی کرتے ہیں, ایسے نہیں, سختی نہیں, مگر نماز کے معاملے کوئی کمپرومائز نہیں. ایک ہمارے بہت قریبی رشتے دار ہیں, ان کا بیٹے کی نماز جب بھی اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے ان سے پورے ایک دن بات نہیں کرتے, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہوا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا, ایک نماز بھی تمہاری جماعت سے چلی جائے گی. دیکھیے, یعنی اس کی خود کی پابندی ہوگی, جبھی تو بیٹے کو کہہ رہا ہے. جب باپ ہی ایسی سستی مارا ہوگا تو ماں اور بچوں میں کیا اثر پڑے گا, کتنی نحوست گھر میں آتی ہے بے نمازی کی, مگر سمجھ میں ہی نہیں آتی, ہمت کریں. پھر اسی طرح لڑائی جھگڑے سے بھی بے برکتی آتی ہے, اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں, لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے. ارے بھائی نفس کو فنا کریں, زندگی ہے کتنے دن کی. وہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا نا, ساس جو بہو نے ساس کی خدمت کی, اس کا دل نہیں چاہتا تھا, مگر حضرت میر صاحب نے فرمایا زندگی تو فنا ہونے والی ہے, ایک دن آخرت قبر میں جانا ہے, چند روزہ زندگی ہے, تھوڑا ہمت کر کے ساس کی خدمت کر لو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس طرح کیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے چھوٹے دیں گے جو اس کا ادب کریں گے. ساس بھی بڑی ہیں, والدین بھی بڑے ہیں, سسر بھی بڑے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ رنگ لائیں گے ایک دن, کہ جب آپ بہو ساس بنو گی تو آپ کی بہو بھی آپ کی خدمت کرے گی. ये उन घर की बात कर रहा हूँ जहाँ मिक्स गैदरिंग, यहाँ बड़े घराने होते हैं और सब एक साथ रह रहे होते हैं वहाँ पे, और जहाँ अलग अलग घराने उसकी तो बात ही अलग है। औरत को कितनी आसानी है, सिर्फ शौहर की खिदमत करनी है। आपके आप तो नासाज है, महसूस कर रहे अलग फ्लैट में तुम रह रही हो, आप शौहर की खिदमत भी नहीं करती हो, हैरानी है तुम्हारे ऊपर कि तुम शौहर को नाश्ता नहीं देती हो, खाना नहीं देती, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, ना कपड़े धोती हो, ना बच्चों को इस्त्री करती हो। ये सब करना पड़ेगा, जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनके हुकूक भी हैं। ऐसा नहीं है बिल्ली जब बच्चे पैदा करती है सबको दूध पिलाती है वो है। शौहर की जिम्मेदारी बाहर की है, ये खाना पकाना शौहर की जिम्मेदारी नहीं है, ये स्त्रियां करना, कपड़े धोना। हाँ मगर शौहर करे तो माशाल्लाह, मगर वो हर वक्त थोड़ी करेगा, कब तक करेगा, एक लिमिट होती है। 8 घंटे ड्यूटी भी करे, फिर खाना भी पकाए, फिर नाश्ता भी पकाए। अब बाहर की चाय कितनी महंगी है, घर की चाय इतनी, दूध लगाया है तो चाय बनेगी घर पे, ये थोड़ी बाहर से 120 रुपए की चाय लेकर आएगा। 6 लोग हैं, कितने का खर्चा हो गया, कुछ अकल होनी चाहिए। औरत घास चली गई क्या, अकल घास चलने चली गई है खातून तुम्हारे ऊपर क्या, नाश्ता नहीं देती वक्त के ऊपर, समझा समझा के थक गए। मगर सिर्फ नाश्ता ना देने की बात नहीं है, बात जो है फिक्र की है, बेफिक्री है। समझिए मैं अभी तक लड़की हूँ, लड़की वड़की नहीं हो, तुम भड़की बन गई हो। बच्चे पैदा हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी आपके में है। अब ये नहीं चलेगी इश्क मजाजी के चक्कर, अब आपको अपने इश्क मजाजी करना है, इश्क मजाजी को छोड़ो और अपने शौहर से दिल लगाओ। दिल ना भी चाहे तो अब शादी हो गई है, तलाक बहुत खतरनाक चीज है, अब आप इसको निभा के दिखाओ। चंद रोजा तो जिंदगी है, बच्चों की खातिर जी लो कि मैं बच्चों की खातिर शौहर की खिदमत करूंगी, अगर अल्लाह से मांगोगी तो ये बुक्स भरा हुआ है। जबकि हदीस में मना है कि जब मुसलमान हो भाई भाई बन जाओ, आपस में बुक्स मत रखो, कीना मत रखो, हसद मत करो, हसद भरा हुआ है। बदगुमानी कितनी खतरनाक मरज है, अल्लाह माफ फरमाए। सबसे बड़ा गुनाह जो बदगुमानी करे, हमें एहसास भी नहीं होता। बदगुमानी की वजह से तो झगड़े होते हैं घरों के अंदर, जरा सी बात बदगुमानी बैठ गई दिल में, अब वो दूरी नहीं हो रही, कमरा बंद करके बैठे हैं, बदगुमानी लेके बैठे। अरे भाई निकलो बाहर, खुशगुमानी करो, दुआ करो, ए अल्लाह इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरे दिल में इनकी मोहब्बत डाल दे, और उनको आसान तरीका हदिया दे। हदिया देने से वो खत्म होता है, बीवी शोहर को हदिया दे, शोहर बीवी को हदिया दे, भले छोटा सा दे दे, मोहब्बत पैदा होगी, देखो कैसा बोझ दूर होता है। ये तो बुजुर्गों ने इलाज बताए हैं, अगर आपके दिल में बोझ भरा हुआ है किसी के लिए और वो भी खानदानी है तो उसको हदिया दो, देखो कैसे दूर होता है दूर, माशाल्लाह। मेरे दिल में एक चीज एक साहब के लिए था, वो बहुत पुरानी बात बताऊं, हजरत वाला के जमाने जब ये सुना, कोई मुअज्जिन थे तो उनसे दिल नहीं मिलता था मेरा। हजरत मीर साहब ने फरमाया, अरे भाई उनको हदिया दो, ये तो बड़े प्यारे लोग होते हैं, खामा खाई आप इनकी बात लेके एक बैठे हुए, कोई बदगुमानी नहीं थी, बस एक बात थी। जब उनको हदिया दी, उनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हुई, उन्होंने मुझे मिसवाक हदिया की। अब जब भी मिलते हैं मोहब्बत से मिलते हैं, बताइए जरा, हदिया देने से मोहब्बत बढ़ती है। हदिया कोई जरूरी है कोई बहुत कीमती हो, हो रहा है नहीं, नशर हो रहा। बहरहाल मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग यहाँ कर ली, आज बड़ी कीमती मजलिस है और इसको जरूर भी जरूर सारी खवातीन को सुनाया जाए। अभी तो वो बात ही शुरू नहीं है तो मेरी बातें चल रही हैं। हकीम उल उम्मत की पढ़ के सुनानी है, मुआशरत के बारे में क्या बात लिखी है, ससुराल में रहने का क्या तरीका है। वालदैन को चाहिए, हजरत वाला के बयान में था, वालदैन को चाहिए बच्ची घर में आए, अपने बच्चियों को जमा करे और उनको बताए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अगर जब कंबाइंड फैमिली हो तो कैसे रहा जाएगा, अगर तुम अकेले रहिए तो कैसे रहा जाएगा, और इसके वालदैन ना हो तो औरतें सुनी रही हैं, अपने खुद पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है ससुराल में रहने का तरीका। अपनी जिंदगी को मैच करें, अपने नफ्स को मिटाएं, फिर देखिए कैसा घर जन्नत बनता है माशाल्लाह। ये अलग अलग रहना, खामोश खामोश रहना, ये हमारे बड़ों का तरीका नहीं है। अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, जब नए घर में गए तो अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे नफ्स का जिहाद, तुम्हारी बंदगी फराइज मौत तक है, मौत तक नफ्स से लड़ते रहो। दिल नहीं चाह रहा फिर भी लड़ो नफ्स से, जो जिंदगी भर नफ्स से लड़ता रहेगा, बुजुर्गाने दीन मशाइख से नफ्स से कुश्ती के दाव पेज भी सीखता रहेगा। अगर नहीं आता नफ्स से लड़ना तो शेख से सीखे, वो आपको बताएगा, और शेख की बात अल्लाह और रसूल की बात है, अपनी तरफ नहीं बात, उसका ताल्लुक बुजुर्गों से है, वो अपने बड़ों से पूछता है, बड़ों की दुआएं उसके साथ हैं और उनसे दुआएं भी कराता रहेगा। तो हकीम उल उम्मत ने बड़े दर्द से फरमाया, इंशाअल्लाह आखिरी वक्त में अल्लाह ताला इसको नफ्स और शैतान पर गालिब करके, इसके दिल से दुनिया के तमाम ताल्लुकात को मग़लूब करके, अपनी मोहब्बत को गालिब करके ईमान के साथ उठा लेंगे। ये बात हकीम उल उम्मत ने फरमाई, उनके लिए जो नफ्स और शैतान से कुश्ती लड़ रहे हैं, अल्लाह वालों के पास आना जाना रखते हैं, अपनी इस्लाह के लिए दरख्वास्तें करते हैं, अपने हालात बताते हैं, उनसे इलाज भी पूछते हैं, दुआ भी कराते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, कोशिश भी करते हैं, परहेज भी करते हैं, दवा भी खाते हैं, दुआ भी करते हैं, इंशाअल्लाह आखिर में इनका मामला कामयाब हो जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है, अगर हम इन सब पे इस लाइन पर अमल कर लें इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। जिस शख्स ने भी अपनी इस्लाह करवाई उसका रंग ही अलग होता है, जो इस्लाह करवाना छोड़ देता है उसका रंग बदल जाता है, उसके ऊपर दुनिया का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। अपने नफ्स को मिटा के तो देखें। ये फकीर रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मजलिस करता हूँ, जब हजरत होते हैं तो मैंने कहा जब अपनी मजलिस के लिए फजर में जा सकता हूँ तो अपने शेख के पास क्यों नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना फजर में हजरत वाला के पास जा रहा हूँ, कितनी नींद आ रही हूँ, कितने झोंके आ रहे हूँ, कोशिश करता हूँ जाने की, फिर खिदमत की तौफीक भी हो रही है तेल लगाने की हजरत के पैरों में, बड़े हजरत वाला की याद आ रही है, मगर ये अल्लाह का फजल है, ये कोई इससे कोई वो नहीं होता, अल्लाह का लगाएं भाई। लिखा हुआ है अपनी कीमती नसीहत से बातनी और सुस्ती खत्म हो रही है, अभी भी खातून का आया है मगर कॉल कर दे बयान नहीं सुन सक रहे हैं। भाई देखो कॉल क्यों कर दें, आपकी अहलियत सुनवाए बोल, इतने अहम बात हो रहे हैं। फौरन मैसेज आ गया, बहुत खुशी हुई, शाबाश कि सुस्ती दूर हो रही है, काश ये खवातीन की सुस्तियां दूर हों, इतनी कीमती नसीहत की जा रही है। हम खामोश बैठे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है, खून दिल के खून के आंसू हो रहा होता है कि मुरीद भी है और फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, घर को जहन्नम बनाए हुए, शादी हुई थी शेख से, यानी अल्लाह माफ फरमाए, यानी हमारे बुजुर्गों ने निकाह पढ़वाया, तो उसका तो ये हक था ना कि खुशगवार दुआरी जिंदगी होती हमारी। हम दूसरों को तो कहते हैं कि घर जन्नत बन जाए, हमारे घर जन्नत क्यों नहीं बन रहे। कोशिश करें नफ्स को मिटाएं भाई, इंशाल्लाह जरूर घर जन्नत बनेगा। मालूमात तो सारी हैं, मगर मामूलात कब बनेंगे, जब सोहबत शेख में आएंगे। खत कितने ही लिख डालो, एक डेढ़ हजार खत लिख दिए, जवाब दिए तो उस पर अमल क्यों नहीं करती हो, एक ही जवाब काफी है, बदगुमानी छोड़ दो बस, अच्छा गुमान रखो। कुछ दो औरतों ने नाक में दम कर दिया है, जब भी शौहर आता है अल्लाह माफ फरमाए उसके ऊपर तोहमत लगा देती है कि जिना करके आए हो। कितनी बड़ी बात है जिना की तोहमत लगाना, अल्लाह माफ फरमाए, कैसी जवाब, ये तुम औरत हो, तुम पर्दे वाली औरत हो, बेहया औरत तुम हो, अल्लाह माफ फरमाए। किसी पाकबाज पे बताइए जिना का किरदार लगाना कितना बड़ा गुनाह है, ये तो शुक्र है अभी तक तुम्हारी जिंदगी बची हुई है, वरना रिश्ता ही खत्म हो जाता। कितनी खतरनाक बात है किसी के ऊपर, या अगर औरत या शौहर बीवी पे जिना की तोहमत लगा रहे हैं, और कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, आदत पड़ गई है, पुरानी आदतें लौट के आ रही हैं, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करो भाई, अल्लाह से माफी मांगो। जिना के इल्जाम लगाना किसी पे आसान नहीं है, तौबा तौबा, हर शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें करते हुए अपने घर में अंदर। और एक औरत ने तो हद ही कर दी, बच्चों के सामने शौहर को बोल दिया, वो बेचारा थका हुआ आया और बोल दिया किसी लड़की से मिलके आ रहा, ये कोई बात है बताइए तनवीर साहब। ये आजकल के नौजवान नस्ल है जिनको सीखा ही नहीं है कोई शेख से, शादी किस लिए की थी तुम लोगों ने, नेमत है, कितनी बच्चियां बैठी हैं उनकी शादी नहीं हो रही, बड़ी बड़ी उम्र की हो गई, शुक्र करो तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और कितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं जानता हूँ हैदराबाद में डेंगू वायरस की तरह फैला हुआ है, हमारे घर में ही बुखार है, सब जगह बुखार वगैरह चल रहे हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए, सेहत दी, पैसे दिए, शौहर दिया, दाढ़ी वाला दिया, सही अकीदा दिया, सही सुन्नत के मुताबिक शादी हो रही है, सब सुन्नत वाले बच्चे हैं, हाफिज बन रहे हैं माशाल्लाह, बच्चियां आलिमा बन रही हैं, चलो कुरान पाक पढ़ रही है, पर्दे वाली बच्चियां हैं, अब क्या चाहिए आपको, सिर्फ अखलाक सही कर लो फिर देखो घर कैसे जन्नत बनता है। दोबारा पढ़ता हूँ उसको, बड़ी प्यारी बात है, ये बात मैं अपने लिए भी अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जरूरत है, हमारा भी घर आना है, ये किसी खास बंदे या बंदी के लिए बात नहीं हो रही है, आवाम सब के लिए बात हो रही है, अपने लिए भी पूरी उम्मत के लिए भी। ये नई नस्ल हमारी पैदा हो गई है, इसे ये खेलेगी, जाहिर सी बात है बच्चे तो खेलेंगे, गड़बड़ भी करेंगे, हमारी जो हमने जो बुजुर्गों से सीखा जो सब चीजें बच्चों में थोड़ी आएंगी, हम इनको सिखाएंगे। हमें तो अल्लाह ने तौफीक दी, हजरत वाला रहमतुल खिदमत में हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह मौजूदा मुर्शिद के पास जाते हैं, ये बच्चे इतने ज्यादा थोड़ी गएंगे, हम इनको वो बातें बताएंगे जो हमने अपने शेख से सीखी। शाह फिरोज उमर साहब की बहुत प्यारी बात है कि मुफ्ती फरहान साहब को अपने बेटों को भांजों भतीजों को हजरत वाला की बातें बताते रहते हैं कि हजरत वाला ये थे, आज के तो हमारे बच्चों को नाम ही नहीं पता कि हजरत वाला रहमतुल्लाह कौन थे, हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह कौन थे, हमारे मौजूदा शेख कौन है, क्या रुतबा है उनका। अल्लाह फरमाए, हकीम उल उम्मत ने फरमाई, उनके लिए जो नफ्स और शैतान से कुश्ती लड़ रहे हैं,
اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے درخواستیں کرتے ہیں, اپنے حالات بتاتے ہیں. حالات ضرور بتائیں, خاموش مت رہیں. نہیں شیخ تو وہی کہے گا رکعتیں پڑھو. آپ حالات بتاؤ کہ مستنی پڑھی جاتی, پھر دیکھو کتنا فائدہ ہوگا. ایسے تھوڑی ہوتا, خاموش رہنے سے کوئی زندگی نہیں بدلے گی. آپ حالات بتائیں. شیخ کے مشورے برکت ہوتی ہے. جب آپ مشورہ کرتے ہو, اپنی نفس کو مٹاتے ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اپنے نفس کو بندے کے سامنے بندے بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, غلامی کر رہا ہے. یہ اللہ کے لیے تعلق ہے. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے. بنگلہ دیش والوں نے اس کی دلیل بتائی, وَتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی پیارے رفیق ہیں اللہ والے, ان کی رفاقت ہی چھوڑ دی ہم لوگوں نے. مشورہ کریں گے انشاءاللہ برکت ہوگی. تنویر صاحب اتنے بوڑھے ہیں, کبھی کبھی ان کو جوش چڑھتا ہے, مجھ سے مشورہ کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو فائدہ ہو جاتا ہے. اب بتائیے, ان کا تو حضرت والا سے تعلق تھا, پھر اعظم عید صاحب رحمۃ اللہ سے, پھر مجھ سے ہے, جیسا بھی ہے مگر ہے. ماشاءاللہ مشورہ کیا. اب آپ بھی مشورہ کرتے ہو تو فائدہ ہو جاتا ہے. انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو مشورہ کرے گا انشاءاللہ نور بڑھے گا. بنگلہ دیش والوں کو بہت روتے ہوئے, 10,000 کا مجمع تھا, بھی بیان ہوا ہے. بنگلہ دیش میں جھٹکے آئے اور دوبارہ تیوارا, حضرت نے آج فرمایا دوبارہ زلزلہ آیا, یعنی اتنا پوری زمین ہل رہی تھی. بنگلہ دیش والے فرمایا تھے میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا, حضرت سے بات ہو رہی تھی ہمارے حضرت سے, پوری چارپائی ہلنے لگی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, فرمایا زلزلہ آ رہا ہے. پورے بنگلہ دیش میں آیا, چٹاگونگ میں حضرت ہیں اس وقت. بنگلہ دیش والے ہر وقت سفر میں, بڑھاپے میں, اہلیہ بیمار ہیں. مفتی حسن صاحب ہاسپٹل میں ہیں مگر وہ دین پھیلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کا سب سے بڑا مدرسہ تھا, اس میں بنگلہ دیش والوں کا بیان ہوا, دادا شیخ کا, اور پتہ نہیں ہزاروں علماء کا مجمع تھا. جمعے کے دن زلزلہ آیا, ان کا بیان بھی ہو رہا ہے, بتائیے ذرا. فرمایا اس کے بعد 2-3 اور زلزلے آئے بنگلہ دیش میں, تو یہ ہمیں بھی سبق دے رہا ہے. کراچی کوئی دور نہیں ہے, زلزلے ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. عین گناہ کی حالت میں موت آ گئی, تو پھر اگر شوہر ناراض تھا موت آ گئی تو کیا عورت تمہارا حال ہوگا. اس کا شوہر ناراض ہے, اس کا اللہ بھی ناراض ہے. پیر پکڑ کے معافی مانگو, بولتی میں نے پیر پکڑ کے معافی مانگی ہے. غلط بولتی ہو آپ نے دل سے نہیں مانگی, کیونکہ آپ وہی حرکتیں دوبارہ کر رہی ہو. وہ حرکتیں چھوڑ دو, شوہر سے بولو کہ بھائی میری یہ حرکتیں آپ کو جو ناپسند ہیں مجھے بتائیں, انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. شوہر کو بھی چاہیے بھائی ہر وقت پکڑ دکڑ نہ کریں, ہر وقت غصے والی شکل بنانا. حضرت فرمایا چہرے پہ بشاشت ہو, مسکراہٹ ہو. مسکراؤ, ایسا کیوں چہرہ بنایا آپ نے؟ یہ سب باتیں کس کے لیے ہیں؟ ایسا چہرہ بشاشت لے کر آؤ, سر پہ تیل لگاؤ بھائی, داڑھی پہ تیل لگاؤ, مونچھیں صاف کرو, ہیں صاف ستھرے رہو. یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا, جیسے تم چاہتے ہو بیوی صاف ستھری رہے تو شوہر کو بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. سلیپنگ سوٹ پہن کے ہر جگہ تھوڑی گھومنا چاہیے. مستروں میں اب تک ٹر نہ ملے ان کو مزہ نہیں آتا. آج کل کے لڑکوں کا بہت برا حال ہے, سلیپنگ سوٹ پہن کے عجیب عجیب قسم کے سلیپنگ سوٹ آ رہے ہیں. سب کچھ نظر آ رہا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے آ رہا ہے. عجیب یہ سلیپنگ سوٹ آ رہے ہیں, آگے پیچھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ کوئی لباس ہے کیا؟ نئی نسل کا بہت برا حال ہو گیا ہے. سب سمجھتی ہے بس کسی بھی لباس میں نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے چلو پڑھ تو رہے, مگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. بھیک مانگتے رہو آپ. نہیں نہیں بس صحیح ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, اس سے نہیں ہو رہا سلسلہ. اچھا اچھا. تو میں جو نفس و شیطان سے کشتی لڑ رہے ہیں, اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں. اچھا, اپنی اصلاح کے لیے درخواستیں کرتے ہیں, اپنے حالات بتاتے ہیں, ان سے علاج بھی پوچھتے ہیں, دعا بھی کراتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں, دوا بھی کھاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, دونوں کریں, انشاءاللہ آخر میں ان کا معاملہ کامیاب ہو جائے گا. ہردوئی میں ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے حضرت سے کہا میں مر رہا ہوں, آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے ہوں, میرا حق ہوتا ہے آپ پر, آپ میرے نزدیک صاحبزادے ہیں, لیکن میں ناکام جا رہا ہوں, میری نیکیاں کم ہیں اور گناہوں کے انبار آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں, کیا ہوگا میرا حشر؟ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا, کراچی سے گیا ہوا تھا, تو حضرت نے خواجہ صاحب کا شعر پڑھ دیا. خواجہ صاحب کی شعر و شاعری صرف شعر و شاعری نہیں ہے, وہ حکیم الامت کی تعلیمات ہیں. حکیم صاحب کو ہارٹ کی بیماری تھی, انتقال قریب تھا, حضرت نے خواجہ صاحب کو یہ شعر پڑھا تاکہ ان کو مایوسی نہ ہو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا بھی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے, بتائیے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار چھوڑے. دیکھیے آپ کی بھی بات آ رہی ہے, ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا تو یہ بھی ایسی مایوسی والی بات کر رہے تھے. میں نے کہا کوئی مایوسی نہیں, آج کل تو ہارٹ کا آپریشن کیا ہے, وہ کلچ وائر ڈالا اور اس نے نکال دیا, سارے ہارٹ کی آرٹریز کھل گئی. سر انکل ٹینشن آتے تھے حضرت کے پاس, بولتے بہت ہی آسان ہے, اتنا لاکھوں روپے کیوں خرچہ کرتے ہیں آپ, کلچ وائر کیوں ڈال کے اور پھر ہارٹ کی آرٹری کھول دیجیے بائک والے کلچ وائر سے. تو دوستوں ناکام کی بات نہیں ہے, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. دوستوں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم کہہ دیتے اللہ میاں ہم آپ کے رستے میں نہیں چل سکتے, ہماری توبہ بہت ٹوٹ رہی ہے, روزانہ فجر پڑھتا ہوں, غصے کا مریض ہوں, بیوی کی پٹائی, بچوں کی پٹائی کرتا ہوں, عادت پڑ گئی ہے. یہ عادت چھوٹ سکتی ہے, پرانے سے پرانا پاپی بھی ہو صحبت میں آئے اصلاح کروائے چھوٹ جائے گی عادت, ایسا نہیں ہوتا نہیں چھوٹ سکتی. اب پتہ نہیں مطلب آپ نے چھوڑ دیا تھا یہ چکر یہ والا یا دوبارہ آ گیا, انہوں نے اسمارٹ فون چھوڑ دیا ماشاء اللہ, جان چھوڑ گئی, اتنا سکون ہے ان کے چہرے پہ, سکون لگ رہا ہے, بے چینی ختم ہو گئی, سکون ہو نہیں سکون. اور فرمایا کہ ابو شیخ الحدیث صاحب نے ایک بات فرمائی کہ مفتی تقی اسماعیل صاحب نے مجھ سے بات کری تھی کہ بھائی واٹس ایپ کے موبائل نا الگ نمبر رکھو اس کو, اور اس کو جو ہے چھوٹا موبائل اپنے پاس رکھو, ہر وقت اس میں مت الجھنا. فرمایا میں اس کو شیخ الحدیث ہی نہیں مانتا, مفتی تقی اسماعیل صاحب نے جو اپنی موویاں تصویریں بنواتا ہے. اور فرمایا کہ میرے پاس بھی سادہ موبائل ہے, واٹس ایپ کے میرا الگ نمبر رکھا ہوا ہے, وہ سب کو نہیں دیا ہوا میں نے. بتائیے ذرا یہ بڑے اکابرین ہیں ہمارے اس وقت کے شیخ الاسلام ہیں. ٹھیک ہے وہ شیخ الاسلام ہیں ان کی بات ہے, مگر یہ دیکھیے ان کی ذاتی بات تو یہی ہے, انہوں نے فرمایا میرے شیخ ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ یہ اسمارٹ فون ہر وقت اپنے ساتھ چھوٹا موبائل رکھیں اپنے پاس, عوام الناس کو یہ نمبر مت دیں, اس میں نیٹ بھی مت لگوائیں, صرف واٹس ایپ کا پیکج کرائیں. فرمایا دوستوں اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم کہہ دیتے اللہ میاں ہم آپ کے رستے میں نہیں چل سکتے, ہماری توبہ بہت ٹوٹ رہی ہے, لہذا کسی دوسرے خدا کے پاس ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی ایک ہی تو اللہ ہے, حکیم الامت فرماتے ہیں کہاں جاؤ گے, انہیں کا دروازہ ہے, کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے, ہر صورت میں انہیں کے دروازے پر روتے رہو, انہیں کے گیت گاتے رہو, ان کی حمد و ثنا کرتے رہو. ایک شخص ایک بزرگ سے بیعت ہوئے, سردیوں میں بھی تہجد کے وقت روزانہ وہ بزرگ اٹھتے تھے. تہجد پڑھنا اس زمانے میں بہت آسان ہے, کبھی مزہ لیں, جس دن چھٹی ہو اس دن تو پڑھ لو کم از کم, اتنی دیر میں تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے, کبھی دیکھیں کب ختم ہو رہا ہے, میں نہیں بتا رہا, آپ خود دیکھیں تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے, کبھی پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں, یہ مزہ لے. صرف عمرے کے لیے مزہ رکھا ہوا ہے کیا کہ جب عمرے پہ جائیں گے وہاں تہجد پڑھیں گے, کبھی یہاں بھی پڑھیں, اللہ تو یہاں بھی موجود ہے. ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کروں, ہے کوئی قرض میں ڈوبا اس کی قرض اتار دوں میں. پہلے آسمان میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. آواز آئی اے شخص مجھے تیری تہجد قبول نہیں. کئی روز وہ مرید یہ آواز سنتا رہا آسمان سے, شیخ سے اس نے کہا حضرت میں ایک آواز سنتا ہوں جب آپ تہجد پڑھتے ہیں, وہ یہ آواز یہ کہ اے شخص مجھے تیری تہجد قبول نہیں. جب حضور آپ کی تہجد اللہ نے قبول نہیں تو پھر آپ محنت کیوں کرتے ہیں, آرام سے سوئیں. حضرت نے کہا بھائی بات یہ ہے, ایک ہی اللہ ہے میرا, دنیا میں بھی اسی سے پالا پڑا ہے, آخرت میں بھی اسی سے پالا پڑا ہے, قیامت کے بھی انہیں سے پالا پڑے گا. ہمارا کام بندگی کرنا ہے, ان کا کام قبول کرنا ہے, وہ اپنا کام جانے ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے, قبول کرنا نہ کرنا تو ان کا کام ہے, میں مالک کے عظیم الشان کام میں کیسے دخل دے سکتا ہوں. ہمارا کام تو رونا ہے, گڑ گڑانا ہے, قبولیت کے لیے آہوزاری کرنا ہے, ہم اپنا کام کیے جائیں وہ قبول کریں یا نہ کریں. ایک شاعر نے کہا تھا اگر بخشے زہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حکیم الامت نے فرمایا جب یہ شعر دیکھا تو فرمایا یہ شعر شاعر بے سمجھ ہے, اہل اللہ کا صحبت یافتہ معلوم نہیں ہوتا, اس لیے سلامتی فہم سے محروم معلوم ہوتا ہے. یہ تو اکڑ دکھا رہا ہے, اگر بخشے ظاہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, یعنی خم ٹھوک کر اللہ میاں کو پہلوانی دکھا رہا ہے, اگر آپ نے جہنم میں بھیج دیا تو اس کے لیے بالکل تیار ہوں. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے, جہنم سے بڑے بڑے نبیوں نے پناہ مانگی ہے اور یہ کہہ رہا ہے آپ مجھے کوئی شکایت ہی نہیں, جہنم کے لیے خم ٹھوک کر بالکل تیار بیٹھا ہوں. جیسے ایک پہلوان جب اکھاڑے میں جاتا ہے تو بہادری دکھانے کے لیے اپنی ران پر زور سے ہاتھ مارتا ہے یوں کر کے, جسے خم ٹھوکنا کہتے ہیں, کہ میدان میں آ گیا ہوں, کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا, بچے بھی ایسا کبھی کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا شعر یوں ہونا چاہیے, دیکھیے حکیم الامت نے شعر کی اصلاح فرما دی, اگر بخشے ظاہر قسمت نہ بخشے تو کروں زاری, واہ واہ بخشیں گے نہیں تو روں گا, اے اللہ بخش دیجیے, کون ہے آپ کے سوا بخشنے والا, کہ اس بندے کی خواری کیوں مزاج یار میں آئے, نہیں بخشیں گے تو ان سے روؤں گا. اللہ سے رونے سے کام چلتا ہے, بہادری دکھانے سے نہیں چلتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا, آج کل بخار کا سیزن چل رہا ہے, ابھی دوبارہ ایک آئے نادر میاں کے بیٹے دوبارہ ایڈمٹ ہو گئے, دوبارہ چھوٹا بچہ ہے بےچارا, ایک ہی بیٹا ہے, اس نے بچیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے وہ بھی بخار میں اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اللہ اس کو صحت دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے ماشاءاللہ زبردست طاقت والے، اور فرمایا ان کو بخار آ گیا تو آپ ہائے ہائے کہنے لگے، ہائے 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 آہ، بخار میں بھی آہ نکل گئی جب تیز بخار ہوتا ہے نا. لوگوں نے کہا اتنے بہادر صحابی ہو کر آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں. فرمایا اللہ نے بخار میری ہائے ہائے سننے کے لیے دیا ہے، عمر کی پہلوانی دیکھنے کے لیے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جب ہماری شکستگی عاجزی دیکھنا چاہیں تو ہم کیوں پہلوانی دکھائیں؟ بعض لوگ عید کا چاند دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ہائے رمضان چلا گیا. کیا ہائے ہائے کرتے ہو، خوب کھاؤ پیو، آنے والا ہے رمضان. جب عید کا چاند حدیث میں آتا ہے دیکھو تو خبردار عید کے دن روزہ مت رکھو، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کھانا پینا چاہیے عید کے دن. ہائے ہائے کرنے کے بجائے فرمائے کھانے پینے کے دن ہے، یعنی خوشی منانے کے دن ہے، وہاں خوشیاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں جب مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں فوراً معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اشرف علی کو بھی اپنی معاف کروانی ہے، لیکن بعض استاد، بعض ماں باپ، بعض شوہر، بعض بیویاں بچوں کی جو معافی مانگتے ہیں ان بہت نادان ہوتے ہیں، یا بعض ساس سسر بھی، ان سے معافی مانگی جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں معاف کرتے، ہمارے جنازے میں مت شریک ہونا. آپ جانتے ہیں جو کسی معافی مانگنے والے مسلمان بھائی کو معاف نہ کریں اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی معافیوں قبول نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے. بتائیے، سوچ لو قیامت دن کتنی پیاس لگے گی، شافع محشر کے جامع کوثر سے یہ شخص محروم ہو جائے گا. اللہ بڑی پیاری بات ہے، میدان عرفات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا جس نے کسی سے رشتہ کاٹا ہو اس سے جوڑ لے، ورنہ اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک صحابی اٹھے جنہوں نے اپنی خالہ جان سے بول چال چھوڑ دی تھی، فوراً جا کر کہا خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خون کے رشتوں کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے کاٹ دیں گے، اس کی نحوست سے دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لہٰذا خالہ سے معافی مانگ کر دعا سلام کر کے معاملہ ٹھیک کر کے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. لہٰذا ذرا ذرا سی بات پر سگے بھائی سے، چچا سے، ماموں سے، دادا سے، نانا سے، شوہر سے، ساس سے، سسر سے، بچوں سے، خون کے قریبی رشتے داروں سے رشتہ مت توڑو. بلا ضرورت شدیدہ خون کے رشتوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی وجہ ہو تو علماء سے پوچھ لو ان حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے. مثلاً کوئی رشتے دار ہے ہر وقت بچھو کی طرح ڈستا رہتا ہے، یا کوئی بددین ہے جو تمہیں برائی میں زبردستی شریک کرنا چاہتا ہے کہ میرے آنا پڑے گا، ٹی وی دیکھنا پڑے گا، فلمیں دیکھنی پڑیں گی، اور آج کل موبائل فون میں دیکھنا پڑے گا. اگر دین کی وجہ سے رشتے داری کا حق ادا نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے پاس اس وقت مت جاؤ، لیکن بعد میں نرمی سے سمجھا بھی دو، اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت ہی شدید حالات میں ترک تعلق جائز ہے، مگر یہ رشتے داروں کے لیے، بیوی سے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. بیوی کو بٹا لے، معافی مانگ لے اور اس کو مکھن لگا لے، اس میں تھوڑی ہے کہ بیوی سے تعلق ختم کر دے گا. کسی صاحب کو ایسے حالات پیش ہوں تو مجھ سے تنہائی میں مشورہ کر لیں. مشکات کی شرح، مشکات کی اس کی بہت زبردست بحث ہے اور یہ میں نے پڑھی بھی ہے، حضرت والا کا یہ بیان بھی میرے پاس ہے الحمدللہ. یہ فقیر بھی اچھا مشورہ دے سکتا ہے. دوستوں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم کو زبان دے دے گا، یعنی خون کے رشتوں کو اللہ زبان دے دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، خون کے رشتوں کو اللہ زبان دیں گے. یہ خون کے رشتے کیسے بنے؟ اولاد در اولاد ہوتے ہیں کہ تو خون سے بنے گا، تو اللہ تعالیٰ خون کے رشتوں کو زبان دیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں خون کا رشتہ ہوں، آپ نے میرا نام رحم رکھا ہے اور آپ کا نام تو رحمان ہے، میں آپ سے جڑا ہوا ہوں، یہ میں آپ سے مشتق ہوں، یعنی آپ سے کٹ کر نکلا ہوں، لہٰذا میرا حق دلوائیے. جس نے مجھے جوڑا آپ اسے جوڑ لیجئے، جس نے مجھے کاٹا آپ اسے کاٹ لیجئے. کتنا اہم معاملہ ہے، اس لیے مشورہ کر لیجئے. اگرچہ بعض سخت حالات میں مجبوریوں کے تحت فتح تعلق کی اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے نباہ کر لو. بلا ضرورت ذرا ذرا سی بات پر خون کے رشتوں کو ہرگز مت کاٹو. وہاں پہ خواتین سن تو رہی ہیں نا موبائل فون کے ذریعے. کتنے بج گئے؟ اچھا 56 ہو گئے. فرمایا دوستوں خالی اللہ کا حق ادا کرنے سے اللہ والے نہیں بنو گے, جب تک اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہ سیکھو. ضرور بھی ضرور اللہ کے بندوں پر رحم کرنا چاہیے. غصے کا خناز دل سے نکالو. حدیث میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ, جو اپنے غصے کو روک لے گا قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. اب جن کو بہت غصہ آتا ہے ذرا اپنا مزاج صحیح کر لیں. کیسے؟ اپنے غصے کو روکیں, مزاج کو رحم دل بنائیں دوستوں, تاکہ اللہ قیامت کے ان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی فرمائے. بعضے کہتے ہیں صاحب کیسے برداشت کریں جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. جی چاہتا ہے شخص کو ایک ڈنڈا لگاؤں جو جھنجھلاہٹ کرتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں جی چاہتا ہے شخص کو ایک ڈنڈا لگاؤں جو جھنجھلاہٹ کرتا ہے. یہ سب بہانے کی باتیں ہیں. خود سوچو بیجا غصہ کرنے بڑے عیب کی بات ہے اور حلیم التبع ہونا بہت بڑی خوبی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرمایا ان ابراہیم الحلیم الاواہم منیب, جس کا ترجمہ حکیم الامت نے کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم التبع, بڑے رحیم المزاج, بڑے رقیق القلب تھے, طبیعت کے بڑے حلیم تھے, مزاج کی شان رحمت والے تھے اور دل کے نرم تھے. یہ ہیں صفات جو اللہ نے اپنے خلیل کی بیان فرمائی. بس دوستوں اگر تم اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم اگر اللہ کی ولی اللہ کی دوست بننا چاہتی ہو تو تین صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. دل میں برداشت کی طاقت پیدا کرو, مزاج میں شان رحمت غالب ہو اور تمہارا دل نرم ہو. اللہ والدین کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کے والدین کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کی یاد کا مطلب حدیث میں آتا ہے کفا بالموت واعظا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرامین خلافت پر جس انگوٹی سے مہر لگاتے تھے اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی تھی کفا بالموت واعظا, نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. جس شخص سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں, جس شخص میں شہوت کی بیماری شدید ہو, جس شخص میں غصے کی بیماری شدید ہو, جس شخص کا دل نماز روزے میں نہ لگتا ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نصیحت کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. یہ خاموش واعظ ہے. مشکات کی شرح میں ہے اللہ نے دو واعظ دیے ہیں, ایک واعظ ناطق بولنے والا, وہ واعظ قرآن پاک ہے. ضرور بے ضرور ہم سب کو تلاوت کرنی چاہیے. بنگلہ دیش والے نے فرمایا موجودہ مرشد ہے اور میں بھی عرض کرتا ہوں اور میں حکم دیتا ہوں اور میں اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ سب تلاوت کا نہ کوئی ناغہ نہ کرے. قرب قیامت میں یہی ہوگا کہ لوگ تلاوت چھوڑ دیں گے, قرآن پاک سے دور ہو جائیں گے. ہم اس کا کیوں ذریعہ بنائیں؟ سب چیزوں کا ٹائم ہے, کوئی تلاوت کلام پاک کا ٹائم نہیں ہے. بتائیے ذرا, اس لیے کہ وضو میں سستی آتی ہے. بھائی کسی نماز میں پڑھ لو, نماز میں پہلے یا بعد میں قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کرو. تدبر والی بات الگ ہے, تلاوت الگ ہے, وہ کرنی ہی کرنی ہے. ایک واعظ سے ایک خاموش واعظ ہے, ایک بولنے والا. بولنے والا قرآن پاک ہے اور خاموش جو ہے وہ موت کی یاد ہے. اب یہ اچھی بات فرمائی, موت کی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ چادر اوڑھ کر موت کو یاد کر کے کانپ رہے ہیں, بلکہ موت کا اس قدر دھیان کافی ہے جو ہمیں گناہ کرنے سے روک دے. گناہوں کے درامداد کی جو اعضاء ہیں, جیسے آنکھ سے حسینوں کو دیکھ کر مزہ لینا, کانوں سے گناہ کی باتیں سن کر مزہ لینا, اس زمانے میں ہاتھوں سے لڑکیوں سے لڑکوں سے چیٹنگ کرنا, گندی موویز دیکھنا, ویڈیو گیم کھیلنا, اللہ معاف فرمائے بچوں کو ویڈیو گیم کھیلنے دینا, ہوش ہی نہیں ہے کہ بچے پیدا کر دیے, بچے کہاں کیا کر رہے ہیں, مانیٹرنگ کریں ان کی. امریکہ میں تو پابندی ہے, چھوٹے بچوں کو موبائل نہیں دے سکتے, امریکہ میں پابندی ہے اور ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہے. دیندار گھرانوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے ہوش کرو بھائی. بچے پیدا کیے تو والد کی ذمہ داری ہے ان پہ نظر بھی رکھے. کھاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نظر سے. ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, سمجھائیں ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں, صحابہ کے واقعات سنائیں, بزرگوں کے حالات سنائیں, پیار کریں, محبت دیں, ٹافیاں بسکٹ برگر کھلائیں, جیسی ایج ہے اس کے حساب سے اس کو مکھن لگائیں. وہاں بہت سے لوگ کھلا پلا دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں تم کھلا پلا تو رہے ہو اے باپ, مگر اس کی دینی تربیت بھی تو کرو. جب دل کھلانے پلانے سے اس کا دل نرم ہو گیا, اس کو سمجھاؤ بیٹے دیکھو تنہائی میں نانا دادا پپو خالہ ماموں چچا کے جا کے موبائل میں مت گھسنا, ویڈیوز مت دیکھنا, مرد عورت اور کسی جانور کی تصویر مت دیکھنا. سمجھائے انہیں, اللہ سے مانگے, باپ کی دعا ڈائریکٹ عرش اعظم پہ جاتی ہے. یہ کہنے کی باتیں نہیں, امن کرنا ہے, باپ سے پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے, بچوں کی تربیت بھی ذمہ ہے. تمہیں جیسے حرام لذت لے رہے ہو یا کانوں سے گناہ کی باتیں سن کر لذتیں حاصل کر رہے ہو, قبروں میں سب اعضا فنا ہو جائیں گے. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. حضرت والا نے فرمایا جن میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا تھا کہ جن میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے بچے بزدل پیدا ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کیسی باتیں ہیں. تم مت لڑو میری ماں بہن بیٹھی, اپنے شوہروں سے مت لڑو, بے برکتی ہو رہی ہے گھر میں. محبت سے رہنا سیکھو. ایک خواب اور افسانے کے لیے انسان اپنے اللہ کا غضب اپنے اوپر حلال کر رہا ہے. لذتیں دائمی ہوتی تو بھی کہا جاتا چلو بھائی ظالم نے اللہ کو ناراض کیا, میں کچھ فائدہ بھی اٹھایا. مگر فائدہ کیا ہے, محض خواب و خیال کی دنیا ہے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے, نہ لگانا دل کو بہار سے. خواب و خیال کی دنیا فانی ہے. یہ چمن جنگل ہونے والے ہیں, کالے بال سفید ہونے والے ہیں, گال پچکنے والے ہیں, دانت منہ سے باہر آنے والے ہیں, کمر جھکنے والی ہے, بڑھاپا آنے والا ہے, بچپن جوانی سے, جوانی بڑھاپے سے, بڑھاپا موت سے تبدیل ہونے والا ہے. اور موت قبروں میں لے جانے والی ہے, جو بچپن کو بھی لے جاتی ہے اور جوانی کو بھی لے جاتی ہے. دنیا سے وہی دل لگاتا ہے جو پاگل اور بیوقوف ہوتا ہے. عارضی لذت کے لیے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں موت آ گئی, بغیر توبہ کے مر گیا, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ مرنے کے بعد تو جو ہوگا ہوگا, دنیا ہی میں نافرمانی کا عذاب دل پر شروع ہو جاتا ہے. بادشاہ ہمیشہ بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جسم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے جسم کے بادشاہ دل کو پکڑ لیتے ہیں. کسی گنہگار کو چین و سکون نہیں ہے, ہر وقت پریشان رہتا ہے. جیسے ہیروئن اور چرس پینے والا سسک کر مر رہا ہوتا ہے, میں ہیروئن چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا, دوسروں کو اس پر رحم آتا ہے, اور اسے اپنے اوپر رحم نہیں آتا. بعض وقت انسان کو گناہ کی ایسی بری عادت پڑ جاتی ہے کہ ساری دنیا اس پر رحم کرے, اس لیے رو رو کر دعا مانگے, مگر اس ظالم کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا, اور اس خاتون کو بھی اپنے اوپر رحم نہیں آتا. دادا شیخ بنگلہ دیش والے شیخ بھی دعا کر رہا ہے, اور کوشش بھی جاری ہے, خطوط کے جواب بھی جاری ہیں, میسج کے جواب بھی جاری ہیں, مگر آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا. وہی نا مرغی کے کس کی ایک ٹانگ ہوتی ہے, مرغی کی ایک ٹانگ, اپنی ہی بات چلانی ہے. بس شوہر یہ شوہر, ارے تو کیسی ہے تو بتاؤ, شوہر کی شکایت کیا کرتی ہے تو, بدتمیز ہے اصل. زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لے, پھر دیکھے جب بھی بدتمیزی کا دل چاہے منہ میں پانی بھر کے پی لو, منہ سے کچھ نکلے نہیں. محرومی فرماتے ہیں اگر رستے میں کوئی کانٹے دار درخت اگ جائے اسے فوراً اکھاڑ کے پھینک دو. یہ نہ کہو کہ کل اکھاڑیں گے. جنہوں نے کہا کل اکھاڑیں گے, وہ کل کل کرتے ہوئے اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں گھس گئیں, اور وہ درخت مضبوط ہو گیا. اب مستقل فجر قضا ہو گئی, اب مستقل غصہ کر رہے ہیں, مستقل بد نظری کر رہے ہیں, مستقل گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. چلو بیوی سے مزہ نہیں ملتا, اب میں گندی فلمیں دیکھوں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ معاف فرمائے کہ گناہ پہ گناہ کرو. اور اکھاڑنے والا کمزور ہو گیا, اب اکھاڑنا بھی چاہے تو نہیں اکھاڑ سکے گا. اس لیے محرومی نصیحت کرتے ہیں گناہوں کو بھائی جلدی چھوڑ دو, ورنہ اگر دیر کرو گے تو گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہو گے تو نہیں چھوڑ سکو گے. بعض ہیروئن پینے والوں کو میں نے دیکھا جو چرس پیتے تھے, پولیس انہیں پکڑ کر پٹائی کر رہی تھی, ان کی حالت کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ آہ مسلمان کس حالت میں ہیں, صحت بھی ایسی خراب کہ مرنے کے قریب ہیں. شیخ الحرم العجم حاجی امداد اللہ صاحب کا شعر یاد آ گیا, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں ہائے کہ میں ہاں روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. ہمارے گناہوں کو فرشتے رو رہے ہیں, اولیاء اللہ رو رہے ہیں, لیکن اپنی حالت اظہار کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اولیاء اللہ بزرگان دین صالحین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں. کیونکہ التحیات میں آتا ہے, یعنی صالحین بندوں کے لیے آتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جتنے صالحین بندے اللہ سب پر سلامتی نازل کرے. تو صالحین جب فاسقین ہو جاتے ہیں, جب کوئی صالح آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس دعا سے محروم ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے اولیاء اللہ جب نماز میں التحیات پڑھتے ہیں صالحین کے لیے دعا مانگتے ہیں, تو جو اولیاء اللہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ التحیات بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم نیک بن جائیں گے ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی یہ دعا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہمیں مل جائے گی. لیکن خدا نہ کرے کسی کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ دنیا والوں کو اس پر ترس آئے مگر اسے اپنی حالت میں ترس نہ آئے. یہ ڈرنے کا مقام ہے دوستوں, اللہ سے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمائیں اور توفیق دیں, توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے دعا خود بھی کریں اللہ والوں سے بھی دعا کروائیں. اب مختصر سی بات خواتین کے لیے عرض کر دوں, امیدیں سن رہی ہوں گی. اب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اسی وقت لے آتے تو اچھا تھا. بہترین جہیز ہے, یہ حکیم الامت تھانوی نے نصیحت فرمائی تھی. پیاری دختر لخت جگر, ابھی تک تم اپنی مادر مشفقہ مہربان والد کے سایہ عاطفت میں پرورش پاتی رہی ہو. تمہارے والدین تمہارے آرام و راحت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے, تمہاری تعلیم تربیت درستی اخلاق ہر قسم کی بہبودی کے ذمہ دار تھے. آج سے تم ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو جہاں تمہارے تمام اخلاق اور عادات اور حرکات اور سکنات کی ذمہ داری خود تم پر عائد ہوگی. اس لیے میں چند ہدایتیں تمہیں کرتا ہوں, اگر تم ان پر قائم بند رہو گی تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی کامیابی تم کو نصیب ہوگی. سب سے مقدم اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, اس کا ہمیشہ دل سے خیال رکھو. خداوند تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی کام کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو اس کا کہنا ہرگز مت مانو. کتنی اچھی بات ہے. دیکھو ماں باپ کی اطاعت کی قرآن شریف میں ہر درجے تاکید ہے اور جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن خداوند تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا بھی کہنا مت مانو. اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور ماں باپ تجھے میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرنے پر مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت اس بات میں مت کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ سلوک سے پیش آتا رہے. پھر ہم نے 40 حدیثیں تالیف کی ہیں تمہارے واسطے, اسے تم نے ترجمہ کی یاد بھی کر لیا ہے. یہ حدیثیں ہیں, اس میں حدیث میں آتا ہے لا طاعت علی مخلوق فی معصیت خالق. اس بات میں یہ بھی نصیحت ہے کہ والدین بھی اپنی بچیوں کو جب رخصت ہو جائے یا جب رخصت ہو گئے بعد شوہر کے گھر سے دوبارہ آئے کبھی کبھی پڑھ کے سنا بھی دیا کریں, اے بچی تمہارے ذمہ کیا حقوق ہے. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے بہت ساری باتیں ہیں جو ماشاء اللہ ہماری خواتین کرتی ہیں. جو مجھے بتانی تھی معاشرت کی بات, فرمایا شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے. حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے, مگر چونکہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس حدیث سے خیال کرنا چاہیے کس قدر شوہر کی فرما برداری کا حکم ہے, اور جو عورت شوہر کی نافرما بردار ہو اور شوہر اس سے ناراض ہو وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے تا وقت یہ کہ شوہر کو رضامند نہ کرے. اس لیے میری ماں بہن بیٹیوں شوہر کو خوش کر لو. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شوہر فرائض کے ادا کرنے سے ناراض ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ حدیث میں بتا دیا کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی ہو, اسی طرح ایام کی حالت میں شوہر ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو منع کر دینا چاہیے, سختی سے منع کر دیں کہ آپ ایسی نہ کریں, منع ہے. بہت سے لوگ اس میں شروع اپنے جوش میں آ جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. انشاءاللہ تمہیں یہ موقع پیش نہ آئے گا. تین وصف جس عورت میں ہوں گے اس سے کبھی اس کا شوہر ناخوش نہیں ہوگا, جن کو سعدی شیرازی نے بوسنہ کے شعر میں جمع کر دیا. بڑا پیارا شعر ہے, زن خوب و فرما بردار و پارسا کن مرد درویش را بادشاہ. فرمایا ہے کہ خوبصورت اور فرما بردار اور پرہیزگار عورت فقیر مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے, یعنی بادشاہی کا لطف اس عورت موصوفہ سے اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے. خوبصورت فرما بردار اور پرہیزگار عورت, ان میں آخر کی جو دو صفتیں وہ اختیاری ہیں. اگر کسی عورت میں پہلی صفت نہ بھی ہو یعنی خوبصورت نہیں بھی ہے تو آخر کی دو وصف موجود ہونے سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے. وہ آخر کے دو کون سے ہیں کہ فرما بردار ہو شوہر کی اور پرہیزگار بتقوا والی ہو. کتنی بڑی بات ہے. اگر پہلی صفت موجود ہو اور آخری دو کی مفقود ہو یعنی خوبصورت ہو مگر شوہر کے فرما بردار بھی نہیں ہے اور تقوی والی بھی نہیں ہے, تو ایسی عورت دنیا میں بھی بدنام ہوگی آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے. جو عورت شوہر کے فرما بردار نہ ہو اور تند مزاج ہو, بات بات میں جھگڑا پیدا کرے, اس کے لیے بھی سعدی شیرازی نے فرمایا, فرماتے ہیں کہ زن بد در سرائے مرد مردم ہم دری عالم اس دوزخ ہوں. کیا عجیب بات ہے, بس زبان دراز عورت نیک مرد کے گھر میں اس عالم میں دنیا میں اس کے لیے دوزخ ہے. یعنی اگر بد زبان عورت ہے اس شوہر کے لیے دوزخ کی طرح ہے. اب سوچ لو اے عورت, تم دوزخ کی طرح اپنے شوہر کو لگ رہی ہو, ایسا کیوں بن رہی ہو بھائی؟ توبہ کرو, گھر کو جنت بناؤ, اپنی زبان کی اصلاح کرو, کنٹرول کرو, خاموش ہو جاؤ. مطلب یہ مت نہیں خاموشی ہو جاؤ, مطلب شوہر سے بدتمیزی مت کرو, زبان چلانے سے پہلے سوچو کہ کیا تہمت لگا رہی ہو. تو آپ نے یہ دیکھیے سعدی شیرازی نے کیا بات فرمائی. باقی بات بھی یہی ہے, جس گھر میں مرد عورت کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں وہ گھر مثل جہنم کے ہو جاتا ہے. علاوہ اس کے لوگ اس پر ہنستے ہیں, خود زن و شوہر کی زندگی بربار ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک کیفیت ہم نے کہیں کہیں دیکھی, جس گھر میں زنا شوئی کے تعلقات خوشگوار ہیں وہ گھر اگرچہ غربت افلاس کا گھر ہو لیکن وہ دولت خانہ بادشاہی محل سے بہتر ہے, بلکہ نمونہ جنت بن جاتا ہے. یعنی افلاس سے غریب ہے وہ میاں بھی خوش رہتے ہیں تو وہ جنت کا نمونہ ہے. یہ پنکھا ذرا بند کر دینا, سردی لگ رہی. اور یہ ممکن ہے کبھی شوہر کی خفگی ایسی وجہ سے ہو جو تمہارے خیال میں واجب ہی نہیں ہے, ممکن ہے واقعی ایسا ہو, تو اس حالت میں بھی تم نہایت تحمل و وقار سے برداشت کرو, حتیٰ کہ تمہاری زبان سے تو کیا کسی اشارے اور ادا سے بھی یہ بات معلوم نہ ہو کہ غصہ بھیجا تھا. تمہارا تحمل آخرکار خود اس کو آگاہ کر دے گا کہ غصہ ناواجب تھا. اس کی دیکھیے کتنی پیاری بات حکیم الامت فرمائی, اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور تم پر مہربانی کا سبب ہوگا, جبکہ اس کے برتاؤ سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. تو شوہر تو شوہر ہی ہے, اس تحمل نے اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ آنکھ بھو نہ چڑھائے بلکہ حشاش بشاش رہے, اور کلام میں حرکات و سکنات میں ناراضگی کا اظہار ہرگز ہرگز نہ کرے. شوہر کے ساتھ گفتگو میں خطاب میں شوہر کے مرتبہ کا لحاظ رکھو, یہ بات بے تکلفی میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے. خطاب میں ایسے الفاظ جس سے سوئے ادبی معلوم ہو ہرگز استعمال مت کرو. آج کل سوئے ادبی کیا, ایسے ایسے برے الفاظ شوہر کو بول رہی ہوتی ہیں شرم بھی نہیں آتی. خواتین اللہ کی بندیوں, اپنے شوہروں کو بدتمیزی سے مت پکارو. کتنے بج گئے؟ 4:15 ہوں. ٹھیک ہے, اگر شوہر کچھ کہیں اول تو غور سے سنو, پھر ادب کے ساتھ مناسب جواب دو, نہ بہت بلند آواز سے نہ ایسی پست آواز سے کچھ سنائی نہ دیں. اگر کسی واقعے کا علم شوہر کو نہ ہو یا مغالطہ ہو تو اس واقعے کی نسبت غلط فہمی کو بہت ادب و احترام کے ساتھ رفع کرو. ایسے الفاظ نہ ہو جن سے شوہر کے اس واقعے کی نسبت علم کی تحقیر ہو. اگر وقت تقاضائے بشریت تم سے غلطی ہو جائے تو اس کا اقرار کر کے معافی مانگ لو, اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. تمہیں کوئی چیز دریافت کرنی ہو, خواہ مسائل دین سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کے معاملات, تو باکشادہ پیشانی سے دریافت کرو. یعنی پیشانی یعنی بشاشت سے دریافت کرو, اچھی طرح سمجھ کر تسکین کر لو. عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, یہ عادت بہت بری ہے. شوہر یا سسر کی جانب سے جو کھانے پینے کو ملے اس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے, گو کتنا ہی قلیل ہو اس پر بھی شکر واجب ہے. لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو نہ تم جیسا کھانے کو ملتا ہوگا, نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہوگا, نہ تم جیسا آرام ہوگا. کھانے پہننے میں دولت مندی میں ہرگز کسی کی حس مت کرو. رشک اور حسد سے بچو کہ اس میں علاوہ سب گناہ کے خود انسان عذاب میں مبتلا رہتا ہے. یعنی سہیلیوں کی یا پڑوسیوں کی یا کسی پیر بہن کی یا کسی کے گھر دیکھ کے, ان کے بہنوں کے یا بھائیوں کے یا کسی کے بھی گھر وغیرہ دیکھ کے حسد مت کرو, یہ مطلب ہے اس کا, ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہوگی. اپنے گھر میں جو نعمتیں ہیں اس کو شکر ادا کرو. دنیا کے اسباب میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, اور دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر رکھو. اس سے تم کو دنیا میں بھی راحت رہے گی, نیکی کی توفیق بھی ہوگی. دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو جو غریب لوگ ہیں, تم سے جو غریب ہیں, اور دین میں جو آگے ہیں ان کو دیکھیں. آپ کتنی عورتیں ہیں نیک ہیں ماشاءاللہ, اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں, ان کو دیکھ کے چلو. تم سے فرمایا اپنی ساس کا ہر عمر میں والدہ کی طرح معاملہ کرو, مثل والدہ کی طرح معاملہ کرو. ہر حال میں ان کی رضامندی کو مقدم سمجھو, خواہ تم کو تکلیف ہو یا راحت ہو، ہم کے خلاف مرضی یا قدم مت چلو، زبان سے کوئی ایسے الفاظ مت نکالو جس سے ان کو تکلیف ہو، ان سے جب بات کرو خطاب کرو ایسے الفاظ سے خطاب مت کرو جیسے اپنی برابر والیوں سے خطاب کرتی ہو، بلکہ ان الفاظ سے خطاب کرو جو بزرگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، چنانچہ ہم نے آداب شوہر میں اس کا بیان کر دیا ہے. اگر خوش دامن تم کو کسی امر میں تنبیہ کرے تو ان کے کہنے کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اگر بالفرض ناگوار اور تلخ بھی کہیں جس کی امید نہیں ہے تب بھی اس کو شربت خوشگوار کے گھونٹ کی طرح پی جاؤ، ہرگز بدتمیزی سے جواب مت دو، ان کی خدمت مثل اپنے والدہ کے کرو، اگر کسی کام کو دوسرے کو کہیں تو تم اپنی طرف سے انجام دے دو، سسر کی تعظیم احترام مثل اپنے والدین مہربان کے کرو، جس طرح خوش دامن کے ساتھ کرام کرنے میں ادب کا بیان ہم نے کیا ہے یہاں بھی اس طرح لحاظ رکھو، مثلا اگر کوئی تم سے دریافت کرے وہ کہاں گئے تم اس کے جواب میں کہو فلاں جگہ تشریف لے گئے ہیں، اگر کوئی پوچھے فلاں امر کی نسبت انہوں نے کیا کہا تو تم جواب میں کہو ایسا فرمایا ہے ان کو آرام پہنچانے، ان کی خدمت کرنے میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرو، کسی تقریب میں جانا ہو کسی عزیز سے ملنے جانا ہو اپنے شوہر اور خسر سے اجازت لے لو، بہت سی عورتیں ایسی نکل جاتی ہیں شوہر کو بتاتی بھی نہیں، موبائل سب کے پاس ہے بتا کے نکلو، بغیر بتائے شوہر کو کیوں نکل جاتی ہو، منع ہے اس طرح نکلنا بغیر اجازت شوہر کے، کسی رشتے دار کے گھر جانا منع ہے، کسی پڑوسن کے گھر جانا یہ کوئی طریقہ ہے، باہر چیز لینے نکل گئی شوہر سے بولو لیتے ہوئے آئے صبر کرو جب تک، خود دکان میں جا کے دکانداروں سے کیوں بات کرتی ہو، اس میں شوہر کی بھی غلطی ہے کہ وہ چیزیں لا کے نہیں دیتا ہے کنجوسی دکھاتا ہے. اللہ، اگر کسی تقریب میں جانے ہو کہیں تو جاؤ، اگر منع کر دیں تو مت جاؤ، وہ تمہارا جینا چاہتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ تمہیں ایسی جگہ جانے ہو کہیں جہاں غیر شرعی مجالس ہو، مگر آج کل کے ساس سسر کہتے ہیں تو اس میں بات نہیں ماننی چاہیے، ماڈرن ساس سسر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی چلو اس تقریب میں جاؤ، اس تقریب میں جہاں اور غیر مرد عورت ساتھ ہوں اس گیدرنگ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، یا اس طرح جو غیر شرعی مائیوں مہندی کی تقریبات میں نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی عورت تم سے مرتبے بڑی ہے، عمر میں بڑی ہے، جیسے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی، اس کے ساتھ گفتگو میں برخاست میں اس کے مرتبے کا لحاظ رکھو، اس کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہو کر رہو گویا سگی بہنیں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، تم اگر ایسا برتاؤ رکھو گی ضرور طرف ثانی سے بھی ایسا برتاؤ ہوگا، اگر عمر اور مرتبے تم اس سے چھوٹی ہو تو اس کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھو، یعنی تم سے چھوٹی کوئی بہن ہے کوئی نند ہے کوئی بچی چھوٹی ہے اس سے پیار کرو، اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کا احترام کرو، اس کو نہایت نرمی سے اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتی رہو، اگر کوئی کام کرے تو تم خود مدد کرو وہ اور کام کرا دو، اس طرح شوہر کی بہن بھانجی وغیرہ کے ساتھ جس طرح اس کے مرتبے ہیں اس کے ساتھ سلوک اور محبت سے پیش آؤ، مگر اس میں حد اعتدال کو ضرور محفوظ رکھو، کیونکہ حد اعتدال سے زیادہ مدارات میں نباہ مشکل ہے، یعنی اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگی ہے شوہر کی خدمت بھول گئی ایک اعتدال ہے. اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ جب بیٹھو کسی دوسری گھر کی تقریب میں عورتوں میں شامل ہو کسی کی نسبت پسے پش ایسی بات مت کہو کہ اگر وہ سنے تو برا مانے، اس کو غیبت کہتے ہیں، غیبت کرنے کا سب گناہ ہے، اس کی نسبت بھی ہم نے روزے میں ذکر کر دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم چھوٹی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو فلاں شخص میں موجود ہے، یاد رکھو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، غیبت کے لیے ضروری نہیں کہ جو عیب بیان کیا جائے اس میں موجود نہ ہو بلکہ کسی کے واقعی عیب کا بیان کرنا غیبت ہے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو اور بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ تہمت کا گناہ ہے، یہ غیبت سے بڑھ کے ہے. گھر میں جو بچے ہیں خواہ تمہارے سسر کی اولاد ہوں ایسے قریبی رشتے دار جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ، حدیث میں آتا ہے جو شخص بڑوں کا ادب نہیں کرے گا چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب بھی کر دیا تھا. بعض عورتیں جن کو بچوں سے محبت ہوتی ہے بچوں کو اس بہانے سے بلاتی ہیں آؤ تمہیں چیز دیں گے، حالانکہ کوئی چیز دینے کا مقصد نہیں ارادہ نہیں ہوتا صرف بلانا مقصود ہوتا ہے، ایسا کہنا بھی قسم کا جھوٹ بولنا ہے، ایسا مت کرو. اللہ، یہ فرمایا کہ گھر میں اگر ماسی ہے جسے ہم ماسی کہتے ہیں خادمہ ہے بڑی باجی ہے کوئی بھی کام کرنے آتی ہے تو اس سے طاقت سے زیادہ کام مت لو، اگر کوئی کام اس پر بھاری ہے تو خود بھی اس کی مدد کر دینی چاہیے، اس سے بدتمیزی سے سب کلامی سے پیش مت آؤ، وہ بیمار ہو اسے تکلیف ہو اس میں اس کی پوری ہمدردی کرو، جیسا کہ تم نے اپنی والدہ کا برتاؤ خادمہ عورتوں کے ساتھ دیکھا ہوگا. ہاں یہ بھی فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خادمہ بالکل آرام طلب کام چور ہو جائے, ایسا کر دینا گویا خادمہ کے حق میں دشمنی ہے, پھر وہ جہاں جائے گی آقا کی مورد اتاب رہے گی. پھر اچھی چیز کھانے پینے کی آئے تو اس میں سے اس کو بھی دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال سسرال میں رہنے کا طریقہ آداب معاشرت بہشتی دیور کے حصہ چھٹے میں لکھا ہے, اس کو پڑھ لینا چاہیے. پھر انتظام خانہ داری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے. یہ سب طریقے ہمارے حکیم الامت تھانوی لکھ دیا ہے, وہ ہمارے پردادا شیخ ہیں. اب عورتیں اس پر عمل نہیں کریں گی تو کون کرے گی؟ اس پہ عمل کرنا چاہیے, بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی رمی اللہ, مجھے بھی سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں ان باتوں کا, مجھے, میرے گھر والوں, میرے بچوں, میرے بچیوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, حاضرین غائبین غائبہ سب کو, اذان کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے, سب کو اللہ والا بنا دیجیے. ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما, معاملات درست فرما, معاشرت درست فرما, اخلاق درست فرما, کردار درست فرما, زبان کی حفاظت فرما, زبان کو کنٹرول کرنے والا بنا, نمازوں قائم کرنے والا بنا, نمازوں قائم کرنے والا بنا, اسمارٹ فون کے فتنے سے بچا, زبان کو کنٹرول کرنے والا بنا. جن بیویوں نے شوہروں کو ستایا ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے, ان کو وقت پہ کھانا دینے کی اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, محبتیں قائم فرما دے, بدگمانیاں دور فرما دے, اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہدیے دے کے اللہ سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کے لیے محبتیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے, خوب محبتیں قائم فرما, بنگلہ دیش والوں پہ رحم فرما, جہاں جہاں زلزلے آئے میں رحم فرما. اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے اوپر بھی زلزلہ مت بھیجیے, ہمیں معاف فرما دیجیے گا. اہل بنگلہ دیش پہ رحم فرما دیجیے, ہمارے بنگلہ دیش والے دادا شیخ ان کے مدرسے کی متعلقین کی حفاظت فرما دیجیے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے گھر میں, میرے گھر میں اور جن جن کے گھروں میں بخار ہے اور اللہ ڈینگی وغیرہ بیماریاں چل رہی ہیں, سب بیماریوں کا نام و نشان مٹا دے, جلد سے جلد شفا عطا فرما, اور اپنے گھر والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. شوہروں کو بھی توفیق دے کہ ایک لاکھ خطائیں بیوی کی ہوں, ایک لاکھ خطائیں معاف کرنے والا بنا, جھنجھلاہٹ نہ کرے, نرمی سے پیش آئے, آپ راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ نبی امی, آمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.